اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوب العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفقه أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ایک دفعہ پھر درود پڑھیں محمد والے محمد سلسلہ مجالس کی آج تیسری مجلس ہے اور عنوان آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی سنتیں کہ جو پروردگار نے پرنسپلز اصول اس کائنات کے اندر حاکم کیے ہیں ایسے قوانین کے جس کے اندر کسی قسم کی تغیر اور تبدل نہیں ہے کہ جس طرح سے سورہ فتح کی اس آیت میں پروردگار فرماتا ہے سنت اللہ التی قد خلق من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا کہ یہ پروردگار کی ایسی سنتیں ہیں پروردگار کے ایسے قوانین ہیں کہ جس کے اندر کسی بھی قسم کے تغیر اور تبدل کی گنجائش نہیں ہے وہ تغیر اس کے اندر ممکن نہیں ہے تبدیلی اس کے اندر ممکن نہیں ہے ایسی سنتیں ایسی سیرتیں پروردگار کی کہ جو اس کائنات پر حاکم ہیں جن کی حکومت ہے اس کائنات کے اوپر خداوند عالم نے قرآن میں ہمیشہ مفاہیم کو ذکر کیا ہے مصادیق کو ذکر نہیں کیا قرآن کلیات کو ذکر کرتا ہے تطبیق ہر زمانے میں قرآن کی اس زمانے کے مصادیق کے اعتبار سے توجہ سے سنیے گا ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد پر قرآن آپ کے لیے کانسیپٹس کو ذکر کرتا ہے مفاہیم کو ذکر کرتا ہے قرآن آپ کے لیے مصادیق کو ذکر نہیں کرتا یعنی اگر خداوند عالم فرعون کا قرآن میں ذکر کرتا ہے کہ وہ امام ہے شیطانوں کا یا امام ہے کہ جو جہنم کی طرف دعوت دینے والے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اس زمانے کا فرعون تھا نہیں ایسا نہیں ہے اسی وجہ سے پروردگار جب بھی فرعون کا ذکر کرتا ہے قرآن میں تو صفات کے ساتھ کرتا ہے قرآن ہمیشہ مفاہیم کے بارے میں بات کرتا ہے کانسیپٹ کے بارے میں بات کرتا ہے مصادیق کے بارے میں بات نہیں کرتا اسی وجہ سے جب قرآن میں مومنین کا ذکر آتا ہے ایمان والوں کا ذکر آتا ہے تو ایمان والوں کا ذکر ان کی اپنی صفات کے ساتھ آتا ہے یا پھر لوگوں کا جب ایمان کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے کے لوگوں کا ذکر ہے نہیں آج جو بھی مومن ہے وہ قرآن کا مصداق آج جو بھی ایمان کے اوپر ہے اسی کے بارے میں خداوند عالم قرآن میں ذکر کر رہا ہے اسی طرح خداوند عالم قرآن میں ایسے بعض اصول کو ذکر کرتا ہے کہ جو اس کائنات کے اوپر حاکم ہے کہ جس کے اندر تغیر اور تبدل نہیں ہے جس کے اندر تبدیلی ممکن نہیں ہے ان قوانین میں سے ایک قانون آپ کی خدمت میں کل عرض کیا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم اے ایمان والوں خطاب ہے کس سے ایمان والوں سے کیا کہتا ہے پروردگار یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والوں سورہ محمد کی 7ویں آیت اے ایمان والو ان تنصر اللہ ینصرکم اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو خداوند عالم تمہاری مدد کرے گا بس خداوند عالم کا قانون کیا ہوا کہ جو بھی پروردگار کی مدد کرے گا جو بھی خداوند عالم کی نصرت کرے گا خداوند عالم اس کی مدد کرے گا کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ خداوند عالم کی اگر کوئی مدد کرے اس قانون کے تحت کہ اگر خداوند عالم کی کوئی مدد کرے تو پروردگار اس کی صرف مدد کرتا ہے نہیں سورہ محمد کی یہ جو 7ویں آیت ہے اس سے آگے بڑھی کہ خداوند عالم فرماتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے پروردگار تمہاری مدد کرے گا، اور صرف مدد نہیں کرے گا وہ یثبت اقداماتکم، وہ تمہارے ارادوں کو مضبوطی عطا کرے گا، تمہارے ارادوں کو مضبوط بنا دے گا۔ تم نے جو ارادہ کیا پروردگار کے قریب ہونے کا، تم نے جو ارادہ کیا خداوند عالم کے قرب کا، تم نے جو ارادہ کیا خداوند عالم کی نصرت کا، خداوند عالم تمہاری مدد کرے گا کس شے میں؟ کہ تم اپنے اس ارادے پہ باقی رہو۔ ہم معاشرے میں کیا دیکھتے ہیں کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں اہل بیت کی خدمت کروں، چونکہ خداوند عالم کی نصرت اہل بیت کی نصرت کے ذریعے سے ہے۔ اگر میں حجت خدا کی نصرت کروں گا، توجہ ہے آپ لوگوں کی، ایک دفعہ ضرور پڑھیں محمد و آل محمد میں، جو میں اللہ تعالیٰ کی مدد کرنا چاہتا ہوں کس کے ذریعے سے کروں گا؟ میں اہل بیت علیہ السلام کی مدد کروں گا، وہی اللہ کی مدد۔ خداوند عالم کی مدد سے مراد یہ نہیں کہ میں سب چیزوں کو چھوڑ دوں تو خداوند عالم کی مدد کسی اور طریقے سے، ایسا نہیں ہے۔ حجت خدا کی مدد، وہی اہل بیت علیہ السلام کی مدد، وہی خدا کی مدد۔ اگر کوئی زائرین ابا عبداللہ علیہ السلام کی مدد کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، اس نے کس کی مدد کی؟ اس نے اہل بیت کی مدد کی، تاکہ وہ جو زائرین ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کی بہترین طریقے سے زیارت کر سکیں۔ اگر کوئی جا کر وہاں پر اس آسانی کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کے قریب ہو گیا، تو کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ صرف حسین کے قریب ہوا، خدا کے قریب نہ ہوا؟ ایسا نہیں ہے۔ جو بھی امام حسین کے قریب ہو گیا، ایسا ہی ہے جیسے خدا کے قریب ہو گیا۔ جس نے بھی کربلا میں جانے کا ارادہ کیا، ایسا ہی ہے کہ جس طرح سے اس نے پروردگار کے قریب ہونے کا ارادہ کیا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی حبیب نے مظاہر امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے گئے تھے، خدا کی مدد کے لیے نہیں گئے تھے؟ ایسا نہیں ہے۔ حجت خدا کی مدد یعنی خداوند عالم کی مدد۔ لیکن پروردگار یہاں پر ایک قانون کو ذکر کرتا ہے کہ دیکھو، جب بھی تم اللہ تعالی کی مدد کرو گے پروردگار تمہاری مدد کرے گا۔ پروردگار تمہاری مدد کیسے کرے گا؟ تمہارے ارادوں کو مضبوطی عطا کر دے گا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ امام عالی مقام کے ذکر میں آنسو کو بہاؤ، میں آج مجلس عظام شرکت کا ارادہ کرتا ہوں، خداوند عالم اس ارادے کو مضبوطی عطا کرے گا اور آپ کو فرش عزا پہ کھینچ لائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ پروردگار، میں ارادہ کرتا ہوں کہ تیری مدد کروں، میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں ہدایت پا جاؤں، خداوند عالم آپ کے لیے ایسے اسباب مہیا کرنے لگے گا کہ آپ کی ہدایت یقینی ہو جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، یہ قانون ہے ایک۔ میں جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں کروں گا، پروردگار میری مدد نہیں کرے گا۔ یہ جو قوانین ہیں، یہ کربلا میں بھی ایسے ہی جاری تھے۔ وہ جو کہ کربلا میں داخل ہوئے، اللہ کی نصرت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدم رکھا۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نصرت نہ کی، خداوند عالم نے ان کے ارادوں کو بھی مضبوطی عطا نہیں کی۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کتنے ایسے افراد تھے کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کے بلایا، لیکن جب امام علیہ السلام کربلا پہنچے اور جا کر ان سے کہتے تھے کہ تم نے مجھے خط لکھا، پھر کیوں یہاں پر ابھی میرے مقابلے میں کھڑے ہو؟ تو وہ مکرنا شروع ہو گئے۔ یہ جو مکرنا ہے، کیا مطلب؟ ان کے ارادوں کو مضبوطی عطا نہیں کی گئی، چونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں کی، چونکہ اللہ کی نصرت نہیں کی، اللہ کی مدد میں وہ معصوم تھے۔ اب میں اللہ کی مدد کیسے کروں گا؟ آپ کی خدمت پیش کیا، نصرت کیسے کی جا سکتی ہے؟ ہم میں سے کون ہے کہ جو نہیں چاہتا کہ اپنے زمانے کے امام کی نصرت کرے؟ ہم میں سے کوئی ہے کہ جو اس چیز کو کہے کہ میں اپنے زمانے کے حسین کی نصرت نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے زمانے کے امام کی نصرت نہیں کرنا چاہتا، میں ان کی مدد نہیں کرنا چاہتا؟ کوئی ہے جو ایسا کہہ سکے؟ فرش عزا کے اوپر آنا دلیل کہ میں اپنے مولا کی نصرت کرنا چاہتا ہوں، فرش عزا پر آنا دلیل کہ میں اپنے زمانے کے حسین کی مدد کرنا چاہتا ہوں، اس قدر خطرات کے باوجود، ابھی تو چلے خطرے نہیں رہے، لیکن جہاں پر خطرے ہیں، میں تصویریں دیکھ رہا تھا نائجیریا کی، زاریہ کی، کہ جہاں پر نائجیرین آرمی اٹیک کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود کہ شیخ زرزکی کے 4 بیٹے شہید ہو گئے، اس کے باوجود کہ سینکڑوں لوگوں کو وہاں پر شہید کر دیا گیا. شیخ زکزکی وہاں پر خود موجود نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہزاروں لوگ امام علیہ السلام کے نصرت کے لیے زاریہ پہنچ گئے, اس ذکر کا احیاء کیا, اس ذکر کو زندہ رکھا. امام علیہ السلام کی نصرت نہیں ہے ان تمام خطروں کے باوجود کہ ممکن ہے کہ دوبارہ سے نائجیریا کی آرمی ان کے اوپر اٹیک کرے, ممکن ہے کہ دوبارہ سے ان کو قتل کر دے. ان کے پیشوا اور رہبر شیخ زکزکی بھی وہاں پر موجود نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود سب کے سب ذکر حسین کے لیے جمع ہو گئے. فرش ازا کے اوپر آنا دلیل ہے کہ میں نصرت کرنا چاہتا ہوں, لیکن وہ نصرت کس طرح سے کی جاتی ہے کربلا والوں سے پوچھئے, جو کہ نیت کر کے گئے, ارادہ کر کے گئے امام علیہ السلام کی نصرت کر سکے. جو ارادہ نہ کر سکے, جنہوں نے خداوند عالم کی نصرت نہ کی, وہ مکرتے چلے گئے. امام علیہ السلام کو خط لکھا شبث ابن ربیع نے, اس کے باوجود 500 مسلح افراد کو لے کر نہر الکما پہ کھڑا ہو گیا اور امام علیہ السلام کے اوپر پانی کو بند کر دیا. امام کہتے ہیں تم نے مجھے خط لکھ کے بلایا, کہا مولا جس کے لیے بلایا تھا وہ کام تو ہو نہیں سکا, میں چاہتا ہوں اپنے زمانے کے امام کی نصرت کروں. توجہ سے سنیے گا, میں چاہتا ہوں اپنے زمانے کے امام کی نصرت کروں. کیسے کروں گا؟ مدد کب کی جاتی ہے, نصرت کب کی جاتی ہے, میں کب کہوں گا کہ میں کسی کی مدد میں آ گیا؟ جب اس کے مقصد اور ہدف میں شریک ہو جاؤں. جو اس کا ہدف میرا ہدف. میں کسی کی مدد کرنا چاہتا ہوں, کسی کو وقت پر کسی ایک خاص مقام پر پہنچانا چاہتا ہوں, میں اس کے لیے ایک بہترین گاڑی کا بندوبست کر دوں, بہترین ڈرائیور کا بندوبست کر دوں, اس گاڑی کو پٹرول سے بھر دوں, اس کے اندر اے سی لگا دوں اور سڑک کو معین کر دوں, لیکن جب وہ ڈرائیور گاڑی چلائے تو جس مقدار پہ یا جس وقت پہ اس شخص کو وہاں پر پہنچنا چاہیے تھا وہ اگر اس وقت پر نہ پہنچ سکے تو کہیں گے کہ میں نے اس کی مدد کی, کہیں گے کہ میں نے اس کی نصرت کی, میں نے اس کے لیے تمام چیزیں مہیا کی. اس کا ہدف اس خاص وقت میں اس جگہ پر پہنچنا تھا. بالفرض میں نے 9 بجے اگر ایئرپورٹ پہ پہنچنا ہے, میرے لیے بہترین گاڑی کا ہر شے کا بندوبست کر دیا جائے, لیکن مجھے ایئرپورٹ پہ 10 بجے پہنچایا جائے. پہنچایا ایئرپورٹ پہ, پہنچایا مجھے لے گئے ایئرپورٹ پہ, گاڑی کا بندوبست بھی کیا گیا, بہترین ڈرائیور کا بندوبست بھی کیا گیا, حفاظت کا بندوبست بھی کیا گیا, محافظوں کا بندوبست بھی کیا گیا, ہر شہر کا بندوبست بھی کیا گیا, لیکن اس کے باوجود اگر مجھے کوئی 10 بجے وہاں پر پہنچا دے تو کہیں گے کہ اس نے میری مدد کی. اس نے میری مدد نہیں کی ہے, مجھے وہاں پر 9 بجے پہنچنا تھا, میں 9 بجے کے بجائے 10 بجے وہاں پر پہنچا, ساری چیزیں مہیا, لیکن اس کے باوجود اگر میں وقت پر اس کے کام نہ آ سکوں تو میں اس کی نصرت نہیں کر سکا, میں اس کی مدد نہیں کر سکا. ضروری ہے کہ جب انسان کسی کی نصرت کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے ہدف میں ساتھ شریک ہو جائے. میرے زمانے کے امام کا ہدف کیا ہے؟ خود رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب آخری حجت, درود پڑے امام زمانہ کے اوپر, تشریف لائیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ یملأ الارض قسطاً وعدلا کما ملئت ظلماً وجورا. امام علیہ السلام کا ہدف ہے یہ, امام علی مقام کا ہدف, زمانے کے حسین کا ہدف, کہ جب وہ اس کائنات میں تشریف لائیں گے تو اس کائنات کو ایسے ہی عدل و انصاف سے بھر دیں گے کہ جس طرح سے یہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. یہ امام علیہ السلام کا ہدف ہے. اگر میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی نصرت کروں تاکہ اللہ میری نصرت کرے اور میرے ارادوں کو مضبوطی عطا کر دے, ضروری ہے کہ میں امام علیہ السلام کے اس ہدف میں ان کا شریک ہو جاؤں. میں اس دنیا سے ظلم کے خاتمے کے لیے کوشش کرنا شروع کر دوں, میں اس دنیا میں عدالت کے نفاذ کے لیے کوشش کرنا شروع کر دوں, میں اس دنیا سے بربریت, اس دنیا سے مشکلات, اس دنیا سے پریشانی, اس دنیا سے فقر, افلاس, الغرض یہ کہ ظلم کے زہر میں جو کچھ آتا ہے اس کے خلاف کام کرنا شروع کر دوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے زمانے کے امام کی نصرت کر رہا ہوں. اگر میں اس دنیا سے جہالت کو ختم نہیں کر رہا, اگر میں اپنی ذات سے جہالت کو ختم نہیں کر رہا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے زمانے کے امام کے ہدف کے ساتھ شریک نہیں ہوں. جب میں زمانے کے امام کے ہدف کے ساتھ شریک نہیں ہوں, اس کا مطلب ہے ان کی نصرت نہیں کر رہا. اگر میں ان کی نصرت نہیں کر رہا, تو اس کا مطلب ہے میں پروردگار کی مدد نہیں کر رہا. اور اس قانون کے تحت جو سورہ محمد کی ساتویں آیت میں پروردگار بیان کرتا ہے, اس قانون کے تحت جب تک میں خداوند عالم کی مدد نہیں کروں گا, پروردگار میری مدد کرنے والا نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ہر انسان سے خداوند عالم خطاب نہیں کر رہا, ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے. کس طرح سے یہ سنت پروردگار کی کربلا میں جاری ہوتی ہے کہ ہر انسان وہاں پر امام علیہ السلام کی نصرت کرتا دکھائی دیتا ہے, ہر انسان وہاں پر امام علیہ السلام کی مدد کرتا دکھائی دیتا ہے. ایک عجیب واقعہ آج صبح بھی مجلس میں پڑھ رہا تھا کہ دیکھیں امام علیہ السلام کی نصرت اور مدد کس درجے پر جا کر کی. ایک ذاکر کا واقعہ میں پڑھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم سے بار بار دعا کرتا ہے کہ جس طرح سے اور بھی بہت سارے مومنین, یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما, اے کاش حسین ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ایک عظیم کامیابی سے ہم کنار ہو جاتے. کہتا ہے مولا اگر میں آپ کے ساتھ وہاں پر ہوتا تو ظہر کے وقت جس طرح سے آپ کے مددگاروں نے آپ کے اوپر جان کو قربان کیا, اسی طرح سے میں بھی آپ کے اوپر جان کو قربان کر دیتا. خواب میں کیا دیکھتا ہے, جس طرح سے آپ کے ذہنوں میں تو ہے کہ جب ظہر کا وقت آیا تو امام علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا, ایک ناصر, ایک مددگار آیا, ابو ثمامہ اس کا نام ہے, کہ مولا ظہر کا وقت ہو گیا, ابھی تو شہادت پکی ہے, ابھی تو میں نے شہید ہو جانا, لیکن چاہتا ہوں کہ شہادت سے پہلے ظہر کی نماز آپ کی ابتدا میں پڑھ لوں. جب امام علیہ السلام کو اس نے یہ بات کہی تو امام نے اس کو دعا دی, کہ جعلک اللہ من المصلین, اے ابو ثمامہ میں تجھے دعا دیتا ہوں کہ خداوند عالم تجھے نمازیوں کے ساتھ معشور کرے, نمازیوں میں سے قرار دے. یہاں پر جب امام علیہ السلام نے نیت کی, توجہ سے سنیے گا, جب امام علیہ السلام نے نماز کی نیت کی, حضرت حبیب نے مظاہر کو پتا چلا. جیسے ہی حضرت حبیب نے مظاہر کو پتا چلا, انہوں نے اپنے ساتھ تین اور مددگاروں کو, ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد پر, ایک دفعہ پھر بھی درود پڑھیں محمد والے محمد, کہ جعلک اللہ من المصلین. جب یہ پتہ چلا تو حضرت حبیب نے مظاہر کو, تو حضرت حبیب نے مظاہر نے اپنے ساتھ تین اور مددگاروں کو لیا اور کہا کہ ہم لوگ امام علیہ السلام کے گرد حلقہ بنائیں گے اور کسی تیر کو امام تک پہنچنے نہیں دیں گے. ان میں ایک حضرت سعید ہیں, ایک حضرت عمر ابن قریظہ ہیں, حضرت زہیر ابن کین ہیں اور حبیب ابن مظاہر. ان چاروں نے امام علیہ السلام کو اپنے گھیرے میں لے لیا. جب گھیرے میں لے لیا اور پتہ چلا کہ امام علیہ السلام نے تکبیرۃ الاحرام پڑھ لی ہے, اللہ اکبر کہہ دیا, ابھی تیروں کی جب بوچھاڑ شروع ہوئی تو زہیر ابن کین آگے بڑھ کر مقابلہ کرتے تھے, اپنی زرہ کے ذریعے سے, اپنی سپر کے ذریعے سے تیروں کو بچاتے تھے. حضرت حبیب نے مظاہر کی طرف بھی جو تیر انداز آتا تھا, کوئی نیزے سے حملہ کرتا تھا, تلوار سے حملہ کرتا تھا, اس کا مقابلہ کرتے تھے. الغرض یہ کہ کسی نے بھی تیر کو امام علیہ السلام تک پہنچنے نہیں دیا. امام علیہ السلام نے جب اپنی نماز کو مکمل کیا تو دائیں بائیں جانب جب دیکھا ہے تو ایک طرف عمر ابن قریظہ ہیں, ایک طرف سعید ہیں. جب سعید کو دیکھا تو مقتل کہتی ہے کہ سعید کے سینے پر 13 تیر تھے, 13 تیر پیوست تھے کہ ہر تیر کو سینے پہ لیا لیکن امام علیہ السلام تک کسی تیر کو پہنچنے نہیں دیا. جس طرح سے امام علیہ السلام عمر ابن قریظہ کے سرحانے پہنچے, اسی طرح سے سعید کے سرحانے پہنچے, ان کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا اور زانوں پہ رکھے کہتے ہیں, اے سعید انت سعید فی الدنیا والآخر, تو اس دنیا اور آخرت میں سعید ہے, تو خوش قسمت ہے اس دنیا اور آخرت میں. اے سعید بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. سعید نے ہاتھ جوڑے اور
کہتے ہیں کہ مولا ایک سوال کا جواب چاہیے ہے, صرف یہ کہہ دیں ارضیت ابن رسول اللہ, اے رسول خدا کے فرزند صرف اتنا بتا دیجئے کہ کیا آیا آپ مجھ سے راضی ہو گئے, کیا آیا مجھ سے راضی ہیں؟ یہ ذاکر بار بار دعا کیا کرتا تھا, کاش میں امام حسین علیہ السلام کے کربلا میں ہوتا تو کسی تیر کو امام تک پہنچنے نہ دیتا. کہتا میں نے خواب میں دیکھا کہ کربلا کا میدان ہے اور جنگ سجی ہے, کربلا کا میدان سجا ہے, کہ امام علیہ السلام نے جیسے ہی ظہر کی نماز کے لیے نیت کی ہے تکبیرۃ الاحرام پڑھا ہے تو ساتھ ہی میں نے اپنے آپ کو امام علیہ السلام کے آگے پایا. جب آگے پایا ہے اور اس طرح سے جب تیر آنے شروع ہوئے ہیں تو جب پہلا تیر آیا اور اس کی صدا میرے کانوں میں آئی تو میں اپنے ارادے کو مضبوط کر کے بیٹھا تھا, کھڑا تھا کہ میں اس تیر کو امام تک پہنچنے نہیں دوں گا. کہہ رہے جیسے ہی تیر میرے قریب آیا ہے تو ساتھ ہی مجھ سے رہا نہ گیا, میں ایک طرف ہو گیا اور وہ تیر جا کر امام حسین کے سینے میں لگا. کہتے ہیں دوبارہ سے میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور دوبارہ سے کھڑا کیا, اور کھڑا کرنے کے بعد جب دوسرا تیر آیا تو دوسرے تیر کی باری بھی یہی سوچا کہ میں اپنے سینے پہ لوں گا, امام علیہ السلام تک اس کو پہنچنے نہیں دوں گا. لیکن جیسے ہی میرے قریب آیا میں دوبارہ سے دائیں جانے جھک گیا کہ وہ تیر بھی جا کر امام علیہ السلام کے سینے میں پیوست ہوا. کہتا جب تیسرا تیر آیا تو تیسرے تیر کی بارے میں نے یہ ارادہ کیا لیکن مصمم نہ کر سکا, دائیں جانے جھک گیا کہ جس کے نتیجے میں یہ تینوں تیر امام علیہ السلام کے سینے میں جا کر پیوست ہو. جب یہ تینوں تیر جا کر امام علیہ مقام کے سینے میں پیوست ہو گئے تو اس کے بعد میں نے جب مڑ کے دیکھا تو امام علیہ السلام سے معذرت کرنا شروع کی. میں نے کہا مولا میں معذرت چاہتا ہوں, میں آپ کی مدد نہیں کر سکا, میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں آپ کی نصرت نہیں کر سکا, ان تیروں کو مجھے اپنے سینے پہ لینا تھا کہ جو میں نہیں لے سکا, کہ جو آپ کے سینے میں جا کر پیوست ہو گئے, اے مولا مجھے معاف کر دیجئے, میں آپ کی مدد نہیں کر سکا. امام علیہ السلام وہ خود سے لکھتا ہے, کہتا ہے کہ امام علیہ السلام نے مجھے خواب میں کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک شرط پر معاف کرتا ہوں. کہا مولا کیا شرط ہے؟ کہا دیکھو آئندہ کبھی بھی خود کو میرے اصحاب کے ساتھ مقایسہ نہ کرنا, ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. وہ جو کربلا میں داخل ہو گئے وہ عام لوگ نہیں تھے. آج کتنے اس طرح کی سازشیں ہیں, آج کتنی اس طرح کی باتیں ہیں, آج کتنی اس طرح کی امام حسین علیہ السلام کے ماننے والوں کے اوپر یہ لگا رہے, آج کس طرح اتنی زیادہ امام علیہ السلام کے ماننے والوں کو مختلف بنیادوں کے ساتھ تفرقے کے اندر بانٹا جا رہا ہے, شرک کی طرف بلایا جا رہا ہے. اسی امام حسین علیہ السلام کے منبر کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو توحید سے نکالا جا رہا ہے, جس توحید کی حفاظت کے لیے امام حسین علیہ السلام کربلا کو سجاتے ہیں اسی توحید کے اوپر آج وار نہیں ہے. جس ولایت کی حفاظت کے لیے, امیر المومنین کی ولایت کے لیے, اس کی حفاظت کے لیے امام حسین علیہ السلام کربلا میں تشریف لے گئے اور اس قدر جان کا نذرانہ پیش کر دیا, اس قدر کہ اپنا کنبہ دے دیا. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر انسان اللہ کی مدد کرے گا تو پروردگار آپ کی مدد کرے گا اور ارادوں کو مضبوطی عطا کرے گا. خداوند عالم کا قانون ہے, اللہ تعالیٰ کی مدد کرو, دیکھو پروردگار کس طرح سے آپ کی مدد کرتا ہے, کس طرح سے ارادوں کو مضبوطی عطا کرتا ہے. خداوند عالم نے اس کائنات میں امیر المومنین کے نور کو نازل کرنا تھا, خداوند عالم نے امیر المومنین کی روح کو, امیر المومنین کے نفس کو, امیر المومنین کے اس نور کو اس کائنات میں منتقل کرنا تھا. خداوند عالم نے ہر ایک کا انتخاب نہیں کیا, پہلے ابو طالب کا امتحان لیا, پہلے حضرت ابو طالب کا امتحان لیا کہ کس طرح سے یہ اپنے بھائی کے بیٹے رسول خدا کا دفاع کرتے ہیں, کس طرح سے ان تمام امتحانوں میں کامیاب ہوتے ہیں کہ میں حضرت ابو طالب کے سر کو امیر المومنین کے اس نور کے انتقال کے لیے انتخاب کروں. اگر اللہ کی نصرت کی, یعنی وہ رسول خدا کی حفاظت, اللہ کی نصرت, رسول خدا کی حفاظت, اللہ کی مدد, حجت خدا کی حفاظت, اللہ کی مدد, خاتم النبیین کی حفاظت, اللہ کی مدد, کہ جب حضرت ابو طالب اس کائنات سے تشریف لے گئے تو رسول خدا اتنے غمزدہ کہ اس سال کو عام الحزن قرار دیا، کہا کہ سارا سال سوگ کا سال ہے کہ خداوند عالم نے میرے سے بہترین میرا چچا ابو طالب مجھ سے لے لیا۔ خداوند عالم نے حضرت زہرا کے نور کو اس کائنات میں منتقل کرنا تھا، خداوند عالم نے اس روح پاکیزہ طاہر و مطہرہ کو، بتول و راضیہ مرضیہ کو اس کائنات میں منتقل کرنا تھا۔ کس قدر صعوبتیں، پہلے حضرت خدیجہ کا امتحان دیا، اس کے بعد اس روح کو اس ارحام مطہرہ میں منتقل کرتا ہے۔ کہا کہ جائیں جا کر رسول خدا کو غار حرا میں غذا مہیا کر کے آئیں، اگر کوئی بھی رسول خدا کی مخالفت کرتا ہے تو آپ ساتھ رسول خدا کے کھڑے ہوں، اگر کوئی بھی ان کو پریشان کرتا ہے تو ان کی پریشانی میں دل جوئی کریں، نصرت کی، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ سنت ہے پروردگار کی، اگر انسان اللہ تعالی کی مدد کرے گا، اللہ تعالی کی حجت کی مدد کرے گا، کسی بھی ذریعے سے ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، میں حجت خدا کی مدد کروں گا، پروردگار میری مدد کرے گا۔ وینصرکم، ینصرکم، خداوند عالم تمہاری مدد کرے گا، وہ یہ سب تقدامکم، تمہارے ارادوں کو کبھی متزلزل نہیں ہونے دے گا۔ انسان اب دیکھنا شروع کر دے کہ میں اپنے سارے سال کے اندر امام حسین علیہ السلام کی کہاں کہاں پر مدد کر پاتا ہوں، میں نے کہاں کہاں پر حجت خدا کی نصرت کی، میں نے کہاں کہاں پر اہل بیت علیہ السلام کی نصرت کی، میں کہاں کہاں پر اہل بیت علیہ السلام کے قریب کرنے کے لیے لوگوں کی مدد کی تاکہ اہل بیت کی نصرت ہو سکے۔ کربلا میں جتنے شہید ہیں سب کے سب حسین کی نصرت کرتے دکھائی دیتے ہیں، سب کے سب کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے پہلے میرا فرزند ہو کہ جو جا کر شہادت کو قبول کر لے، پہلے میرا فرزند ہو کہ جو جائے اور جا کر حسین بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے، پہلے میرا مال لگ جائے، پہلے اونو محمد شہید ہو جائے۔ اونو محمد کی شہادت کی خبر ثانیہ زہرا کو پہنچی، یہ نہیں پوچھا کہ کیسے شہید ہوئے، پوچھا کہ میرا حسین ٹھیک ہے، میرے حسین کو تو کچھ نہیں ہوا۔ کربلا ایک ایسے مقام کا نام ہے، ایک ایسے مرتبے کا نام ہے کہ جہاں پر ہر انسان اپنا سب کچھ حجت خدا پر لٹاتا دکھائی دیتا ہے۔ کربلا ایک ایسے مرتبے کا نام ہے کہ جہاں پر انسان کا اپنا کچھ نہیں رہتا، سب کچھ اس کا حسین کا ہوتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی نصرت کروں گا تو پروردگار میری مدد کرے گا، اس زمانے میں بھی ایسا ہی ہے، خداوند عالم کی سنت ہے۔ ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، میں جب تک خداوند عالم کی سنت نہیں کروں گا، خداوند عالم میری سنت نہیں کرے، میری جب تک خداوند عالم کی نصرت نہیں کروں گا، پروردگار میری مدد نہیں کرے گا۔ میں اپنی اس دنیا کی بہتری کو سمجھتا ہوں کہ خداوند عالم نے میری مدد کی، توجہ سے جملے سنیے گا، میں اپنے اس دنیاوی حالات کو بہتر ہوتا دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں کہ خداوند عالم نے میری مدد کی۔ میں اپنے اگر کسی ارادے کو مکمل ہوتا دیکھتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں کہ خداوند عالم نے میری مدد کی، ایسا ہی ہے۔ میں اگر مریض ہوتا ہوں اور شفا یاب ہو جاتا ہوں، توجہ سے جملے سنیے گا، اگر میں مریض ہوتا ہوں اور شفا یاب ہو جاتا ہوں تو میں یہ تصور کرتا ہوں کہ خداوند عالم نے میری مدد کی، خداوند عالم نے میری نصرت کی۔ مجھ میں اور کسی اور دوسرے میں اس تصور کے ساتھ کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر کوئی کافر بھی مریض ہوتا ہے اور وہ شفا یاب ہو جاتا ہے، صرف وہ یہ نہیں کہتا کہ ہاں خدا نے میری نصرت کی ہے، مدد کی ہے، ایسا نہیں کہتا، وہ کہتا ہے فلاں ڈاکٹر کی دوائی ٹھیک تھی جس کے نتیجے میں میں ٹھیک ہو گیا، میری پلاننگ ٹھیک تھی جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ بہترین ہوتا چلا گیا۔ میں کون سے مقام اور مرتبے پر جا کر یہ کہوں گا کہ ہاں یہ جو نصرت تھی
یہ جو اللہ کی مدد تھی یہ اس کے مقابلے میں تھی کہ جو میں نے پروردگار کی مدد کی ہے. ایک جملہ سنیے, میں صرف اس وقت اس چیز کو تصور کر سکتا ہوں کہ ہاں یہ پروردگار نے میری نصرت کی ہے اور مجھے ثابت قدم رکھا ہے کہ جس شے کے نتیجے میں میں کربلا کے قریب ہو جاؤں. جس شے کے نتیجے میں, جس معلول کے نتیجے میں, جس وجود کے نتیجے میں, جس ظہور کے نتیجے میں, جس عمل کے نتیجے میں, یا جس نتیجے کے نتیجے میں میں کربلا کے قریب ہو گیا, سمجھے کہ پروردگار نے مدد کی ہے. اگر میں کچھ بھی کرتا رہوں اور کربلا کے قریب نہ ہو سکوں, یعنی خداوند عالم کے قریب نہ ہو سکوں, ہر کوئی تصور کرے کہ خداوند عالم نے میری مدد کر دی. کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نے مجھے ایسے مصداق, ایسے مفہوم کا مصداق بنا دیا ہو کہ جس طرح سے سورہ رعد کی, سورہ آل عمران کی آیت میں پروردگار کہتا ہے لیزدادو اثما, تاکہ یہ اپنے گناہوں میں ڈوب جائے, اس کو کسی کی ہوش نہ رہے. جو کربلا میں داخل ہوا وہ اپنی نصرت خداوند عالم کی طرف سے صرف وہاں پر تصور کرتا ہے کہ شکر ہے پروردگار کا کہ خداوند عالم مجھے حسین کے قریب لے آئے. آپ کو ہر کوئی کربلا میں شاکر دکھائی دیتا ہے, ہر کوئی کربلا میں خداوند عالم کی اس نصرت کا مصداق دکھائی دیتا ہے, کیونکہ کسی کے بھی ارادے متزلزل نہیں ہوئے. خداوند عالم نے ہر ایک کے ارادوں کو مضبوطی عطا کی, ہر ایک کے اہداف کو جا کر امام حسین علیہ السلام کے اہداف کے ساتھ متصل کر دیا, اہداف کے ساتھ منسلک کر دیا. بس اگر دنیا کے اندر کسی بھی قسم کی ترقی انسان کو یہ تصور لے آئے اس کے ذہن میں, اس کے نفس میں یہ تصور لے آئے کہ یہ سب کچھ کیا میں نے ہے, میں نے دیا ہے, تو سمجھ لیں کہ اس میں پروردگار کی مدد نہیں ہے. جب بھی انسان اس شے کو تصور کرے کہ یہ میری مدد سے ایسا ہو گیا, میری محنت سے ایسا ہو گیا, ان کے ان تمام تصورات میں خدا نہ ہو, امام حسین نہ ہو, کربلا نہ ہو, پلاننگ میں کربلا نہ ہو, مستقبل نہ ہو, اگر نہ ہو تو سمجھ لیں پروردگار نصرت نہیں کر رہا, سمجھ لیں خداوند عالم مدد نہیں کر رہا. وہ یہ سب اقدام آپ کو ارادوں کو مضبوطی عطا نہیں کر رہا. میں ایک شخص کے پاس گیا یہیں پر, تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی تو مد نظر رکھا کہ دیکھو خاندان اچھا ہو, دیکھنے میں خوبصورت ہو, اس کے پاس مال و دولت ہو, اس کے پاس بینک بیلنس ہو, کوئی کام ہو, کوئی دکان ہو, کوئی کام کرتا ہو, کماتا اچھا ہو, اس کا گھر اپنا ہو, گاڑی ہو, یہ دیکھ کے ہم لوگ بچیوں کی شادی کر دیتے, آگے سب کچھ قسمت پہ چھوڑ دیتے. دیکھیں کس کس جگہ پہ مجھے خداوند عالم کی نصرت کرنے کی ضرورت ہے. اتفاق ایسا تھا کہ میں اس جگہ پہ بیٹھا تھا تو میں نے کہا کہ یہ تو تمام آپ نے ان امور کو دیکھا ہے کہ جو امور خداوند عالم کے ہاتھ میں ہیں, اس کو اس خاندان میں خلق کرنا پروردگار کے ہاتھ میں تھا, اس کی اپنی مرضی سے نہیں تھا. اس کے پاس رزق کا فراوان ہونا خداوند عالم کے ہاتھ میں, اس کی ظاہری خوبصورتی خداوند عالم کے ہاتھ میں, اس کی جوانی خداوند عالم کے ہاتھ میں, یہ سب کچھ وہ ہے کہ جو اس نے خداوند عالم سے طلب نہیں کیا تھا, جو پروردگار نے اس کو دے دیا. خدا نے اس کو بہترین خاندان دے دیا, ایک ایسے خاندان میں خلق کر دیا کہ جس کے اندر مادی جو وسائل ہیں وہ فراوان ہیں, کہ جس میں اس وہ ایک خوبصورت قد و قامت کے ساتھ موجود ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جب میں اپنی بچی کی شادی کرنے لگا ہوں تو اس چیز کو دیکھوں کہ اس کے دل میں حسین کی محبت کتنی ہے, اس کے دل میں خدا خوفی کتنی ہے, وہ کتنا توحید پرست ہے, وہ کتنا عبادت گزار ہے, وہ کتنا معصوم سے محبت کرتا ہے, وہ کتنا عاشق شہادت ہے, وہ کتنا اہل بیت کی نصرت کرنا چاہتا ہے, وہ کتنا آخرت کو یاد کرتا ہے, وہ کتنا خداوند عالم سے محبت کرتا ہے, عبودیت کرتا ہے, عبادت کرتا ہے, یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو اس نے خود سے کسب کی ہیں. میں ان تمام امور کو دیکھتا چلا گیا کہ جو خداوند عالم نے عطا کی ہیں اور خدا کی نصرت سمجھتا چلا گیا, اور باقی سب کچھ خداوند عالم کی
ऊपर डालना शुरू कर दिया कि भाई इसकी तो किस्मत ही ऐसी। मैं अगर अपने हर फैसले से पहले, तवज्जो से जुमले सुनिएगा, अगर मैं अपने हर फैसले से पहले खुदा, करबला, इमाम हुसैन, शहादत, इबादत, आखिरत, आकबत, विलायत, मोहब्बत, अहले बैत, इनको मद्देनजर नहीं रखता, समझ लें कि मैंने उस फैसले में इमाम अलैहिस्सलाम को बिल्कुल दरकिनार किया और उनकी नुसरत नहीं की, मैं उनकी मदद नहीं कर सका। और फिर तकाजा करता हूं कि खुदाबंद आलम मेरी मदद करे। खुदाबंद आलम की सुन्नत है ऐसी सो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सूरह मुहम्मद की सातवीं आयत, ए ईमान वालो, ए मोमिनो, ए के जो ईमान ले आए, के जो दायरा विलायत अहले बैत में दाखिल हो गए, के जो मुवाहिद हो, तौहीद परस्त हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की नुसरत करोगे, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, यंसुरकुम, खुदा तुम्हारी मदद करेगा, व युसब्बित अक़दामकुम, खुदावंद आलम तुम्हारे इरादों को मजबूती अता कर देगा। जो करबला गए वो इसी इरादे के साथ गए, जो करबला गए वो अल्लाह की नुसरत करने के लिए गए, जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर करबला को रखा, वो चाहे उस वक्त मौजूद नहीं है, फिर भी खुदावंद आलम उनके हाथ से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों का इंतकाम लेता है। मुख्तार सकफी, क्या आया उसका इरादा नहीं था करबला जाने का? क्या आया इमाम अलैहिस्सलाम की नुसरत नहीं करना चाहते थे? क्या आया वो मदद नहीं करना चाहते थे? क्या आया वो खुदाबंद आलम की मदद नहीं करना चाहते? वो सब तकदामकुम, खुदाबंद आलम ने उनकी नुसरत की, उनके इरादों को मजबूती अता की, उन्हीं के जरिए से दोबारा से इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आती है। किस कदर खुदाबंद आलम ने कबूल कर लिया, किस कदर खुदाबंद आलम ने उनकी सही को कबूल कर लिया, किस कदर परवरदिगार ने उनकी उस मेहनत को कबूल कर लिया कि रायदा नहीं जाने दिया। खुदाबंद आलम की सुन्नत है, परवरदिगार की सुन्नत है, अगर मैं इसको समझ जाऊंगा अपने हर फैसले में, अपने हर अमल में खुदाबंद आलम को ले आऊंगा, करबला को, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ले आऊंगा, तो समझ लें कि कभी भी वो फैसला गलत नहीं हो सकता, क्योंकि परवरदिगार ने करना है, खुदाबंद आलम की सुन्नत है, वो वैसा ही होगा। दुनिया के नजदीक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का यह फैसला करबला जाने का दुरुस्त है या गलत, दुनियावी एतबार से देखें तो वो मासूम को कहेंगे कि मौला जब आपको पता इब्ने ज़ियाद वहां पर आ गए तो वहां से मक्का से वापस चले जाते, फिर क्यों कूफा की तरफ आए? अगर दुनियावी एतबार से देखा जाए तो क्या आया अपने बच्चों को करबला लेके जाना दुरुस्त है या गलत? लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जानते हैं कि वो किस रास्ते पर है, जानते हैं कि ये करबला बपा होगी तो खुदाबंद आलम की नुसरत होगी, कयामत तक के लिए मैं दुनिया को मेयार दे जाऊंगा कि तुम्हें अगर यजीद, यजीदियत, फिरौन, फिरौनियत, जुल्म, जालिम से लड़ना है तो उसका तरीका ये 72 बताएंगे, उसका तरीका ये अफराद बताएंगे, ये लोग बताएंगे। जरूरी है कि इंसान परवरदिगार की नुसरत करे। मैं खुदाबंद आलम की नुसरत करना चाहता हूं, मैं खुदाबंद आलम की मदद करना चाहता हूं, कैसे करूं? मुझे कोई मखरज चाहिए, मुझे जगह चाहिए, मैं किस तरह से अपने आप को निकाल लूं? मैं करबला पहुंचना चाहता हूं, मैं उनमें से होना चाहता हूं कि जो अपने सीने पर तीर ले ले मगर इमाम हुसैन तक ना पहुंचने जाए, कैसे हो? एक दफा दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कैसे ऐसे होगा? मैं चाहता हूं कि खुदाबंद आलम की इस सुन्नत का मिसदाक बन जाऊं। बताया ना, अर्ज किया कि कुरान मफाहीम के ऊपर बात करता है, कुरान कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करता है, मसादीक पर बात नहीं करता। कुरान आपको कुल्लियात बताता है, वो कुल्लियात इंसान जब तत्बीक देता है तो हर जमाने में उसकी तत्बीक की गुंजाइश बाकी रहती है, इसीलिए कुरान मौजजा है। मैं किस तरह से खुदाबंद आलम की नुसरत कर सकता हूं, मैं किस तरह से अपने आप को, अपने नफ्स को इस कफसे बदनी से आजाद करूं और निकाह अल्लाह पे चला जाऊं? खुदाबंद आलम की एक और सुन्नत है कि किसको खुदाबंद आलम मखरज अता करता है। खुदाबंद आलम की سنت ہے کہ جو پروردگار سورہ طلاق کی دوسری اور تیسری آیت میں ذکر کرتا ہے. خداوند عالم کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. قرآن کی آیت کے جو بھی پروردگار کا تقوی اختیار کرے گا خداوند عالم اس کے لیے ایک منفذ قرار دے دے گا. جو بھی خداوند عالم کا تقوی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو بھی پروردگار کا تقوی اختیار کرے گا خداوند عالم اس کے لیے ایک مخرج بنا دے گا, اس کو نکال دے گا ان ظلمات سے, نکال دے گا اس کو اس پریشانیوں سے, نکال دے گا اس کے نفس کو پاک کر کے اس قفس بدنی کی تمام ضروریات سے آزاد کر دے گا, اس کو حسین کے قریب کر دے گا. جو بھی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے, جو بھی خداوند عالم کے قریب ہو جائے, جو بھی انسان متقی ہو جائے, یجعل له مخرجا, پروردگار اس کے لیے ایک مخرج بنا دیتا ہے, ایک منفذ بنا دیتا ہے. رسول خدا سے کسی نے آ کر پوچھا ایک دفعہ درود پڑھا محمد والے محمد پہ, اگر کسی نے پوچھا کہ یہ جو پروردگار بیان کرتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا اس مخرج سے مراد کیا ہے, وہ کون سا مخرج ہے, رسول خدا فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر اس طرح سے ہے کہ خداوند عالم اس کو من شبہات الدنیا, دنیا کی اشتباہوں سے نکال دے گا, اس کو دنیا کی تمام غلطیوں سے نکال دے گا. یعنی خداوند عالم کی سنت کیا ہوئی کہ جو بھی پروردگار کا تقوی اختیار کرے گا خداوند عالم اس کا اس دنیا میں کسی بھی قسم کی غلطی میں کوئی حصہ نہیں رکھے گا, وہ پھر غلطی نہیں کر سکتا, وہ اشتباہ نہیں کر سکتا. یعنی خداوند عالم اس کو مطمئن کرے گا, اس سے ایسے کام لینا شروع کرے گا کہ جو خداوند عالم کی نصرت ہوں گے, اس کے ارادوں کو مضبوطی عطا کرے گا, خداوند عالم اپنے کاموں کے لیے اس کا انتخاب کرنا شروع کرے گا, خداوند عالم اس کو منتخب کر لے گا کہ آؤ اور آ کر میرے حسین کی مدد کرو, خداوند عالم اس کا انتخاب کرے گا آؤ اور آ کر میرے حسین کے زواروں کی مدد کرو, آؤ اور آ کر یہ جو مومنین ہیں اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں ان کی مدد کرنا شروع کرو. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پریشان حال تمہاری طرف رجوع کرتا ہے تو اس کو خداوند عالم کا ایک عظیم عطیہ تصور کرو اور اس کو خالی ہاتھ میں جانے دو. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو دینے پر قادر ہیں لیکن مانگنے والا کوئی نہیں, کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو عطا کرنے پر قادر ہیں لیکن ان سے لینے کے لیے کوئی تیار نہیں. لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے خداوند عالم اس کے لیے ایک ایسا منفذ قرار دیتا ہے کہ اس کے قریب ان تمام افراد کو کر دیتا ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں, اس کے لیے ایک ایسا مخرج مہیا کر دیتا ہے اس تقوی کے نتیجے. خدا کی سنت ہے, یہ خدا نے کرنا ہے, پروردگار نے کیا ہے, خدا کرتا ہے. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ, جو بھی کلی بات کی پروردگار نے, ایسا نہیں کہا کہ جو 61 ہجری کے اندر تقوی اختیار کرے گا, ایسا نہیں کہا خدا نے, ایسا نہیں کہا کہ جو 61 ہجری کے اندر نصرت کرے گا, ایسا نہیں کہا خدا نے. جو بھی جب بھی جہاں بھی جیسے بھی اللہ تعالیٰ کی نصرت کرے گا, پروردگار اس کی نصرت کرے گا, اس کے ارادوں کو مضبوطی عطا کرے گا. نصرت کیسے کرے گا؟ جب خداوند عالم اس کے لیے مخرج مہیا کرے گا. پروردگار کی سنت ایسی نہیں ہے کہ یہ مخرج صرف 61 ہجری والوں کے لیے نہیں, ہر زمانے والوں کے لیے, قیامت تک آنے والے ہر فرد کے لیے, جو بھی انسان آتا چلا جائے اس قرآن کی آیت کو سیرت پروردگار کے طور پہ لے لے, اہل بیت کے اس قرآن کی آیت کو خداوند عالم کی سنت کے اعتبار پہ لے لے, اس اصل کو مان لے, تقوی اختیار کرے, خداوند عالم اس کو اس دنیا کی شبہات سے نکال لے, اس کو مطمئن کر دے گا. कोई कह सकता है कि जो करबला में जितने भी असहाब और अंसार मौजूद थे उनमें से कोई परेशान था? कोई कह सकता है कि किसी ने करबला पहुंचकर इन 72 में से, कि जिनकी तादाद 138 तक बताई जाती है, ये तमाम अंसार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये चीदा चनीदा चुने हुए लोग, इनमें से किसी ने कहा हो कि गलती हो गई, हुसैन के साथ आ गए? इनमें से किसी ने कहा हो?
बल्कि हर कोई मुतमन्नी दिखाई दिया कि किसी तरह से मैं करबला पहुंच जाऊं, हर कोई इस इंतजार में रहा कि किसी तरह से मैं करबला पहुंच जाऊं, मैं अपने मौला को जाकर मिल लूं। जहां जहां पर भी मुत्तकी अफराद बैठे थे, जहां जहां पर खुदा की नुसरत करने के लिए आमादा लोग बैठे थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनको जमा करना शुरू किया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनको करीब करना शुरू किया, करबला में दाखिल करना शुरू किया। जहाँ जहाँ पर ऐसे शुजा अफराद बैठे थे कि जो अपने सीने के ऊपर तीर ले सकते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनको जमा करना शुरू किया। जहाँ जहाँ पर ऐसे अफराद बैठे थे कि जो तकवा इलाही में कुछ खुदा बंदे आलम से तकाजा नहीं कर रहे, कुछ हुज्जत खुदा से तकाजा नहीं कर रहे, बल्कि चाहते हैं सब कुछ अता कर दें, चाहते हैं सब कुछ लौटा दें, इमाम हुसैन ने उनको जमा करना शुरू किया। कितने ऐसे लोग के जो इस मेयार पे नहीं थे, इमाम हुसैन को छोड़कर चले गए, और कितने ऐसे लोग के जो इस मेयार पे थे, इमाम हुसैन उनको खत लिखकर बुलाते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने खत लिखा, दो मुहर्रम को जब ये काफिला करबला पहुंचा है, दो मुहर्रम के बाद से अशिया के काफले आने शुरू हो गए, आधा लश्कर आने शुरू हो गए, दुश्मन आने शुरू हो गए। जब ये दुश्मन बढ़ते चले गए और करबला की ज़मीन के ऊपर जब लश्कर पे लश्कर आते चले जा रहे हैं कि हुसैन के साथ जंग करनी है, कि जिनके साथ रसूल ज़ादियाँ हैं, अली और बतूल की बेटियाँ हैं, जिनके साथ हुसैन का खानवादा है, जब ये सब आते चले गए तो ना जाने क्या इस्तराब हुआ सानिया जहरा को। ए ज़ैनब कुबरा ने एक दफ़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया और बुलाकर कहती हैं कि ए मेरे माँ जाए हुसैन, पिसरे साथ के इतने चाहने वाले हैं, पिसरे साथ की इतनी मदद करने वाले हैं, तेरा कोई मदद करने वाला है? कोई नहीं जो तेरी मदद करे? जब ये जुमला सुना तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि तसल्ली रखे, मैंने अपने हबीब को ख़त लिखा है, वो आता ही होगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने हबीब को, अपने दोस्त को ख़त लिखा, एक कासिद को दिया, लिखते हैं कि मिन हुसैन इबन अली इला हबीब इबन मज़ाहिर अल-फकीह, हुसैन इबन अली की तरफ से हबीब इबन मज़ाहिर की तरफ, के जो फ़कीह है, कि देखो हबीब, हमें करबला में चारों तरफ से अशिया ने घेर लिया है, अगर तुम असरे आशूर तक आ सको तो हुसैन की मदद के लिए पहुंच जाना, नहीं तो कयामत वाले दिन मुलाकात होगी। एक कासिद को ये ख़त दिया, कासिद बर्क रफ्तारी से कूफा में दाखिल हुआ। कूफा में जब हबीब के घर पहुंचा, जाके दस्तक दी, जैसे ही दस्तक दी तो हबीब ने मज़ाहिर दरवाजे पर गए, पूछा कौन? आगे से जवाब देते हैं, अना बरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का कासिद हूँ, मुझे हुसैन ने भेजा है। जैसे ही इमाम हुसैन का नाम आया, साथ ही दरवाज़ा खोलते हैं और दरवाज़ा खोल के पूछा, मेरा हुसैन तो ठीक है ना, मेरे मौला मेरे आका तो ठीक है ना? उन्हें कहा, हाँ हबीब, बस जल्दी करो, इमाम हुसैन ने तुम्हारे लिए ख़त लिखा है, ये ख़त दिया है, जल्दी करो कि तुम्हारे मौला को अशकिया ने चारों तरफ से करबला में घेर लिया। हबीब ने खत लिया, आंखों के साथ लगाया, माथे के साथ लगाया, उसके बोसे लिए, जैसे ही अंदर गए तो हबीब की जौजा पूछती हैं कि कौन था? कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कासिद था। कहा, क्या कह रहा था? कह रहा था कि मौला को करबला में चारों तरफ से घेर लिया है, मौला के साथ ज़ैनब कुबरा भी हैं, मौला के साथ उनकी औलाद भी है। हबीब, तूने फिर क्या सोचा?
کہا سوچتا ہوں کہ یہ سفر سفر موت ہے، سفر شہادت ہے، اگر میں چلا گیا تو تیرا کیا ہوگا؟ ایک دفعہ جیسے ہی اس زوجہ نے حبیب کی سنا ہے، ایک دفعہ حبیب کو کہتی ہیں کہ حبیب تم یہاں پر بیٹھو، میں چادر اوڑھ کے اپنے حسین کی مدد کے لیے جاؤں، میں اپنے حسین کی مدد کے لیے جاؤں۔ جیسے ہی حضرت حبیب نے یہ سنا ہے تو ساتھ ہی کہتی ہیں کہ اے بی بی یہی سننا تھا، کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا حسین مجھے پکارے، کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے مولا مجھے پکارے اور میں مدد کے لیے نہ جاؤں۔ حبیب نے مظاہر میں اپنے غلام سے کہا کہ میرے گھوڑے کو لے کر کوفہ کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، میرے وہاں پر منتظر ہو، انتظار کرو کہ میں وہاں پر تمہیں آ کر ملتا۔ حبیب نے مظاہر تو کچھ دیر ہو گئی کہ کوفہ کے دروازے پر جب پہنچے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھوڑا اپنے پاؤں زمین پر پٹک رہا ہے اور غلام گھوڑے کو تسلیاں دے رہا ہے، کہہ رہا ہے اے میرے مالک کے گھوڑے تو تسلی رکھ، اگر میرا مالک نہ آیا تو میں اپنے مولا کی نصرت کے لیے تجھ پہ سوار ہو کے خود سے چلا جاؤں گا۔ حبیب نے مظاہر میں وہاں پر گریا کرنا شروع کیا اور اس قدر گریا کیا کہ خدا بند عالم سے کہنے لگے کہ پروردگارا میرا حسین پر کس قدر مشکل آ پڑی، میرے مولا پر کس قدر مشکل آ پڑی کہ غلام بھی حسین کی نصرت کے لیے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت حبیب اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے تو غلام کہتا ہے کہ دیکھیں مالک، میری ایک آخری خواہش ہے، میں نے کبھی آپ سے کبھی کوئی خواہش نہیں کی ہے، دیکھیں آپ اپنے مولا کی نصرت کے لیے جا رہے ہیں، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ کہتے ہیں حبیب نے مظاہر کو اتنی جلدی تھی حسین تک پہنچنے کے لیے کہ کبھی خود گھوڑے پر سوار ہوتے تھے اور ساتھ ساتھ غلام بھاگتا تھا، اور کبھی خود غلام کو سوار کرتے تھے اور ساتھ ساتھ بھاگتے تھے۔ جیسے ہی کوفہ کی طرف سے خاک نمودار ہوئی ہے نا، تو امام حسین علیہ السلام نے اپنی نشست کو چھوڑا ہے اور چھوڑ کر کھڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں مرحبا بناصر اللہ، حسین کا مددگار پہنچ گیا، حبیب کربلا آنے والا ہے، حسین ایک بار جا کر میرے حبیب کا استقبال کرو۔ مولا عباس اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، علی اکبر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، اے کربلا کی حدوں پر گئے ہیں، اے حبیب تجھے خوش آمدید کہنے آئے ہیں۔ حبیب نے جیسے ہی مولا عباس کو دیکھا ہے نا، اور خود کو گھوڑے سے گرا لیا، you